السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحج حج محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 21واں پارہ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 سے. اتلو ما اوہی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون. جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں. یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے. اور اہل کتاب کے ساتھ بحث اور مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو، مگر ان کے ساتھ جو ان میں ظالم ہے، اور صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی. ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے. پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابَ، اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے کہ یہ باطل پرست لوگ شک و شبہ میں پڑھتے ہیں، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں. ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، انہوں نے کہا اس پر کوئی معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اترتے. آپ کہہ دیجئے نشانیاں تو سب اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. کیا یہ کافی نہیں ان کو کہ ہم نے اس آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جاتی ہے، اور اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یہ ترکو نمبر 1، اس کا عنوان کیا ہے؟ نماز اور منکر ساتھ نہیں. پہلی ہی آیت میں بہت ہی خوبصورت پیغام دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس پورے رکوع میں ہمیں تین باتیں بتائیں. سب سے پہلے کتاب کے ناطے سے، کیا بات؟ کہ یہ وحی کے ذریعے سے آئی، یہ اس بات کی صداقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں لکھی. دوسری بات ہے کہ کتاب کی تلاوت کی جا سکتی ہے. دنیا کا یہ واحد کلام ہے کہ جس کی تلاوت ہو سکتی ہے اور جس کے پڑھنے کا ثواب بھی ہے. حدیث اور قرآن میں یہی فرق ہے کہ حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تیسری چیز اس سے پتہ چلا کہ نماز قائم کریں کس طرح، کہ اس کے اندر اس قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوگی. اگلی چیز اس سے پتہ چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی بننے سے پہلے نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے. اور اسی طرح یہ بتایا کہ یہ باتیں تم پر کیوں نازل کی جا رہی ہیں تاکہ آپ دوسروں کو پڑھ کے سنائیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اس کے اندر دوسری چیز ہوئی کہ اس کتاب کی دعوت اب لوگوں کو دینی ہے. پہلا حکم کیا تھا؟ اتلو کا، اور دوسرا کس بات کا حکم تھا؟ وأقم الصلاة، نماز پڑھو. وحی کی بات کے بعد اب نماز کی بات ہوتی ہے، تو نماز کے بارے میں ہمیں دو باتیں اس میں معلوم ہوئیں. پہلی بات کیا ہے؟ کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے، اور دوسری بات نماز بہت بڑی چیز ہے، اور تیسری بات کہ جو جس طرح سے بھی نماز اور قرآن پڑھتا ہے اللہ کو اس کی خبر ہو جاتی ہے. پھر آخر میں اہل کتاب کو دعوت دی گئی، کس بات کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ان سے جھگڑا نہ کرو، مناسب طریقے سے ان سے بات کرو، ایک ہی خدا تمہارے اور ہمارے بیچ میں یکساں ہے. یعنی ایسی باتوں کو بیچ میں لاؤ جو دونوں کے بیچ میں مشترک ہیں. اسی طرح اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے کافر ہیں، سچے ایمان والے اس کے اندر اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. پورے رکوع پہ اگر ہم اپنے طور پہ دوبارہ دیکھیں تو ہمارے لیے جو سب سے خوبصورت آیت جس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے وہ کیا ہے؟ بالکل پہلی ہی آیت اتلو ما اوہی الیک من الکتاب. اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ کہ قرآن نہ صرف یہ کہ خود پڑھنا چاہیے بلکہ دوسروں کو بھی پڑھ کے سنانا چاہیے. گو کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اسی ناطے سے آج امتیوں سے بھی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. ایک موقع پہ آتا ہے کہ آپ نے ابو موسیٰ علیہ الشریف سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ, تو آپ نے فرمایا کہ کیا آپ کے لیے میں پڑھوں, آپ پہ تو نازل ہوتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں دوسرے سے سنوں. اور آپ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ آپ خود جتنا مرضی قرآن پڑھ لیں جب آپ کسی دوسرے کی زبان سے سنتے ہیں تو آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. تو لہٰذا ہر ماں کو بھی اس چیز کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ چاہے ایک آیت چاہے دو آیتیں بچپن سے بچے کو پڑھ کے سنانے کی عادت بھی ڈالیں. اس سے کیا ہوگا کہ ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ مطلب اسٹرانگ ہوگا, اور کل بڑے ہو کے جب وہ ایسی محفلوں میں جائیں گے یا ان کو قرآن سننے کی طرف لے کے جائیں گے تو ان شاء اللہ یہ چیز ان کے لیے عادی ہوں گے. دوسری چیز پھر اس سے کیا پتہ چلی ہمیں کہ نماز قائم کرنی ہے, لیکن نماز کون سی جو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکے. جس طرح ہم کوئی دوا کھاتے ہیں تو اس کا ایک ایفیکٹ ہوتا ہے نا, یہاں نماز کا ایفیکٹ بتایا گیا, اور وہ کیا ہے کہ انسان میں پھر بے حیائی اور منکر کی چیزیں نہیں رہتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص کا ذکر ہوا, لوگوں نے کہا کہ عجیب شخص ہے, نماز بھی پڑھتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے. چند برائیوں کا ذکر لیا کیا اس کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو, ان قریب اس کی نماز اس کو بے حیائیوں سے روک دے گی. تو یہ حقیقت ہے, اگر کہنے والا اور سننے والے دونوں اپنی نمازوں کا خیال کر کے دیکھیں کہ کیا نمازیں پڑھنے کے بعد ہماری کیفیت بدل رہی ہے. میں نے تو آج مسلمانوں میں ایک عجیب تضاد دیکھا, نماز کے وقت میں پکے نمازی لیکن باقی کاموں میں بھی سب سے آگے. کہا جائے تو کہتے ہیں نماز تو ہم پوری پڑھتے ہیں نا. دیکھیے کہ آپ کوئی دوا کھائیں اور اسے صحت نہ ہو یا آپ کی مرض دور نہ ہو تو آپ اس دوا کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں نا کہ شاید یہ اصلی ہے کہ نہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج ہماری نمازیں بے روح ہو گئیں. آج نماز پڑھ کے وہ لذت کیوں نہیں ملتی؟ اس لیے کہ ہم اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. ورنہ ایک وقت وہ تھا کہ لوگ نماز پڑھتے تھے ان کے دلوں کی حالت بدلتی تھی. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے, عبرت کے لیے رکھوں گی. ایک کوئی لڑکا تھا, یعنی کوئی بھی اس طرح اس دور کا من چلا ایک لڑکی کے پیچھے لگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دور تھا. وہ لڑکی بڑی سمجھدار تھی, یہ لڑکا اس کے گھر کے چکر لگاتا اور اس سے ظاہر ہے کہ بات چلنے کی کوشش کرتا. کہنے لگی کہ تم ایسا کرو کہ تم 8 دن تک امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لو, پھر اس کے بعد تم جو کہو گے میں تمہاری بات مانوں گی. اس نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے. ٹھیک ہے, اب نمازیں شروع ہوتی ہیں. ایک دن گزرا, اگر دن کے 8 چکر لگاتا تھا تو اس دن 6 چکر لگے, دوسرے دن 4, اور اس کے بعد وہ لڑکا غائب, اس کو نہیں ملا. کافی عرصہ گزر گیا, کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی بازار میں اس پہ نظر پڑی, اس کی حالت بدلی ہوئی, چہرے پہ سنت, اور اس نے کہا کہ تم وہی ہو جو میرے گھر کے آتے تھے چکر لگانے, کیا ہوا تم کیوں نہیں آئے؟ تو کہنے لگا کہ دیکھو اسلام ایک لڑکی اور لڑکے کو تنہائی میں اس طرح بات کی اجازت نہیں دیتا, لہٰذا میں تم سے زیادہ بات نہیں کر سکتا, تم یہاں سے چلی جاؤ. کہنے لگی کہ تمہارے اندر یہ تبدیلی کہاں سے آئی؟ تو کہنے لگا کہ میں نے وہ نمازیں جو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے پڑھی انہوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی. آج ہم نمازیں تہجدیں تراویاں دلوں کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ مسجد میں جاتے ہیں تو نمازی, باہر آتے ہیں تو پاپی. کیا وجہ ہے کہ آج نماز کی وہ روح نہیں؟ چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی نمازوں کو. اس کے لیے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جس سے ہم نمازوں کو زندہ کریں گے؟ اس میں سب سے پہلی چیز, اگر ہم اپنے بچوں کے اندر اور اپنے ناطے سے, مجھے تو لگتا ہے کہ آج ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم اپنی اولاد کے لیے اصل فکر مند رہتے ہیں. تو پہلی بات تو کیا ہے کہ کیا ہم نماز کے وہ پورے آداب اور یعنی جو اس کی چیزیں ہیں اس کو پورا کرتے ہیں جو قبولیت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اخلاص. لکھ لیجئے تاکہ پھر آپ بعد میں اسی کے اوپر اپنی نمازوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے. کیا اخلاص ہے؟ کیا میں یا میرے اولاد جو نماز پڑھتی ہیں واقعی اللہ کی محبت میں پڑھتی ہیں؟ کیا بچے صرف میرے ڈر سے تو نہیں پڑھتے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ طہارت قلب. دل کی پاکیزگی، یعنی جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت دل میں کسی اور کا خیال نہ ہو. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا نماز کے وقت میں کھانے پینے کی چیزیں، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، ایسی چیزوں کی تو ہماری عادت تو نہیں بن چکی. تیسری چیز کیا ہے کہ با وقت نماز پڑھنا، با جماعت اور مقرر وقت پر نماز پڑھنا، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. یہی اصل میں اسلام کی روح تھی جو آج مسلمانوں نے فوت کر دی، کہ مسجدیں خالی ہو گئیں اور ہماری یعنی اپنی مرضی سے جب جس کا دل چاہتا ہے وہ نماز پڑھ لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ جس معاشرے سے مسجد کے اندر جا کے لوگوں کے نماز پڑھنے کی عادت چھٹ جاتی ہے، گو کہ وہ اپنے گھروں میں جماعت سے پڑھیں. بات بہت اہم ہے، یعنی جب مسجدوں میں جا کے مرد نماز نہیں پڑھتے، چاہے اپنے گھر میں جماعت سے بھی پڑھیں تو نماز قائم نہیں ہوتی، کیونکہ مسجد میں جانے سے صرف جماعت نہیں ملتی بلکہ ایک مسلم معاشرے کا بونڈ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کا پتہ چلتا ہے، مسلمان ایک مل کے ایک اجتماعیت پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا گھر میں جماعت کرنے سے کفایت تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو عادت نہیں بنایا جا سکتا مسجد کے اندر، اور خاص طور پہ بچپن سے بچوں کو اس کے ساتھ دیکھا جائے. پھر اگلی بات کیا ہے کہ کیا نماز کے سارے ارکان پورے ہو رہے ہیں، اس کی قرأت، رکوع، قومہ، سجدہ صحیح ہو رہے ہیں. میں نے یقین کریں کہ یہاں ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں، ایک اسکول ویکینڈ میں ہوتا ہے، کبھی کبھی میں نے جب سمر تھا تو میں نے ان کا ٹیسٹ لیا تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کتنا سخت صدمہ ہوا تھا کہ بچیاں اور بچے 12-13 سال کے، یعنی دیکھنے میں جوان بچے لگتے ہیں، اور ان کو صرف فاتحہ بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی تھی. ان کو ترجمہ تو کیا دور کی بات ہے. نماز میں نے ان کے ایک ایک کی پڑھا کے دکھائی کہ اب پڑھو، میں پیچھے سیکشن دیکھ رہی ہوں. یقین کریں کہ اور بچپن سے اور یعنی شروع سے سیکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں، لیکن ان کی نماز میں کوئی روح ہی نہیں، مطلب پوچھا نہیں آتا. کیا وجہ ہے؟ اسی وجہ سے یہ کہ دیکھیے کہ بچے نماز میں پڑھتے ہیں 2 منٹ میں ختم کر کے آ جاتے ہیں. تو لہٰذا بچپن سے یہ ماں کا کام ہوتا ہے کہ بچے کی نماز کو دیکھے اور کیسے وہ پڑھتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے خشوع اور خضوع کا، رقت کی کیفیت پیدا کرنا، رونے کی کیفیت پیدا کریں. اگر رونا نہیں آ رہا تو کوشش کریں کہ ایسا چہرہ بن جائے کہ جیسے رونا آنے والا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کیا ہے، پابندی. یہ نہیں کہ جب دل چاہا اس وقت پڑھ لی، جب دل نہ چاہا تو نہ پڑھی. اور آخری چیز کیا ہے کہ رزق حلال کا اہتمام. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بنیادی فیکٹر ہوتا ہے نمازوں کے بے روح ہونے میں. نماز کے اندر روح کب پڑتی ہے؟ جب بندہ رب کی بات کو مانتا ہے. آج اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کے نماز پڑھیں گے تو وہ بس فرض تو پورے ہونے کی بات ہے، لیکن انسان فحش سے نہیں بچتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان کے دل میں نماز کی بھی محبت ہو اور اس کے ساتھ فحش کی بھی محبت ہو. یعنی ایک بڑا سنگین تجربہ تھا کہ کوئی مسلم گروسری سٹور تھے، وہ بالکل مسجد کے پاس تھے اور وہ نماز کے لیے بند نہیں کرتے تھے اور کھلا رہتا تھا. اور ان سے کہا گیا کہ آپ دیکھیں آپ کتنی قریب مسجد ہے، آپ نماز کے لیے بند کیا کریں. تو ان کا جواب کیا تھا کہ ہم کیسے بند کریں، سب سے زیادہ تو ہماری بکری اس وقت ہوتی ہے. کیسے؟ کہا عشاء کی نماز پڑھ کے مرد نکلتے ہیں اور جتنی موویز اور ویڈیوز جاتی ہیں وہ اسی وقت جاتی ہیں. اگر ہم دکان بند کر دیں گے تو پھر وہ نہیں جائیں گی. رات کے وقت ہمیشہ یہی لین دین ہوتا ہے. تو پھر یاد رکھیے کہ پھر ایسی نمازیں پڑھنے والے پھر اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کر دے. چلیے آگے چلتے ہیں. رکوع نمبر 2 اپنے لیے ایک بہت اچھا کرائیٹیرین بھی ہے. یہاں ایک تھوڑی سی بات اور کہہ دوں، کبھی کبھی نیکی کر کے دل کرتا ہے نا کہ پتہ نہیں قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، تو آپ اپنی اندر دیکھ لیں کہ گناہوں کی رغبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، نیکی کا شوق بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. اور یقین کریں کہ نماز ایمان کو ناپنے والا بیرومیٹر ہے. جیسے ہر چیز کا ایک پیمانہ ہوتا ہے نا، اسی طرح نماز آپ کے رب کے ساتھ تعلق کا ایک معیار ہے. آپ کا ایمان کہیں سے نہیں دکھ سکتا جتنا آپ کا نماز سے کتنی محبت ہے. کیا حال ہو جاتا ہے نماز کے وقت پہ، کتنی بے چینی ہے، یا کیا اس نماز کے دوران دوسروں سے باتیں تو نہیں کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھا اور ساتھ داڑھی کے بالوں کو کھجا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور یوں ہاتھ باندھ کے جیسے ایک بڑے حکم کے انداز میں بندہ سینہ تان کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ نہیں، عاجزی کے ساتھ پوسچر ایسا بنانا کہ جس سے انسان کے اندر واقعی لگے کہ ایک مجرم کھڑا ہے عدالت میں. میں نے اس چیز کو کئی دفعہ آزمایا کہ جب انسان تنہائی میں نماز پڑھے اور اس طرح پڑھے کہ میں ایک مجرم ہوں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑی ہوں اور اپنے سارے گناہ ذات یاد کریں گے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نمازیں جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گی. چلیے آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 2 میں. قل کفا باللہ بینی وبینکم شہیدا، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہونا کافی ہے، وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کے ماننے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں، یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں۔ اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا۔ یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا۔ وہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور تسلی رکھیں کہ جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے، اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا۔ کتنی سنگین کیفیت ہے، اوپر سے بھی عذاب اور نیچے سے بھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو جو کچھ تم برے عمل کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، تم میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ کس کو مل رہا ہے اجر؟ کام کرنے والوں کو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دعائیں کرنے والوں کو۔ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنت کام کرنے والوں کو ملے گی، اور عمل سے زندگی بنتی ہے۔ کون ہوتے ہیں وہ لوگ؟ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دے رہا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور سننے والا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ۔ پھر کدھر الٹے جا رہے ہیں؟ اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زندگی کو اس کی موت کے بعد کس نے زندہ کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لائق ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ یہ ترکو نمبر دو، اس کا عنوان کیا ہے؟ سب کچھ، پھر تھوڑا سا ڈیش ڈال کے اللہ رب العالمین کے لیے۔ بڑا پیارا رکوع تھا، اور پورے رکوع میں ہمیں مختلف چیزیں اللہ کے لیے دیں۔ کون کون سی؟ چار چیزیں بتائی گئیں۔ نمبر ایک، گواہی اللہ کے لیے ہے۔ کس طرح؟ اس ناطے سے تین باتیں ہم نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا گیا کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے، پھر زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے، یہ بھی ایک گواہی ہوگی قیامت کے دن، اور وہ لوگ جو باطل کی مانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ نقصان میں رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی؟ عذاب اللہ کا ہے۔ ہے تو سب کچھ اللہ کا، لیکن یہاں الگ الگ کر کے آپ کے سامنے آ گیا عذاب اللہ تعالیٰ کا کیسے۔ چار باتیں معلوم ہوئی اس ناطے سے۔ نمبر ایک، جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کر رہے تھے، حالانکہ عذاب اپنے وقت پر آئے گا، اور جب آئے گا تو کافروں کو گھیر لے گا، اور اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ اوپر اور نیچے سے کیا مراد ہے عذاب کے بارے میں؟ یعنی اوپر کا عذاب اور نیچے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا عذاب، جیسے دنیا میں اولادیں بھی نافرمان ہو جائیں گی اور حکمران بھی نافرمان ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ ہم کہتے ہیں نا، فلاں میرا ماں تحت ہے، تو ماں تحت کیا ہوتا ہے؟ میرے انڈر ہے، میرے نیچے ہے۔ اسی طرح آپ کے امپلائیز، آپ کے ورکرز، آپ کی اولادیں، بیویاں شوہروں کے لیے، یہ سب ماتحت ہوتے ہیں۔ اور اوپر کیا ہے؟ جیسے بیوی کے لیے شوہر، کیونکہ اس کا ایک درجہ بلند ہے، اسی طرح حکمران، اسی طرح آپ کے باسز، یہ دونوں طرف سے انسان جو ہے وہ دنیا میں بھی گھیرا جائے گا اور آخرت میں اوپر اور نیچے جہنم کے فرشتے جو ہیں اور آگ کے عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اسی طرح اگلی بات اس آیت رکوع میں جو ہوئی وہ ہجرت کے بارے میں ہوئی کہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی۔ پہلی بات بتائی کہ میری زمین وسیع ہے، میری بندگی بجا لاؤ، اگر ایک جگہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہے تو دوسری جگہ چلو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اور ایک اور ہجرت جو ہم سب نے کرنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ بھی تو ایک ہجرت ہے نا، پلٹ کے جاؤ گے میری طرف۔ تیسری چیز، ایک ہجرت وہ ہوگی جو جنت کی طرف لے جائے گی، وہ جنتیں جس کے اندر بالاحانے ہیں اور جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اور چوتھی چیز جو بتائی کہ وہ لوگ جو رزق کی کمی کی وجہ سے یہ اس خوف سے ہجرت نہیں کرتے، تو وہ پھر جانوروں کو دیکھ لیں، کوئی جانور اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ توکل پرندوں سے سیکھو، صبح کو خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو اپنے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور چونچ میں بچوں کے لیے دانا ہوتا ہے۔ سچ ہے نا، آج اگر کسی کی فیکٹری بند ہو جائے تو بیگم صاحبہ بیمار پڑ جاتی ہیں کہ فیکٹری بند ہو گئی، اب کہاں سے کھائیں گے، کاروبار آج کل چل نہیں رہا، کہاں سے کھائیں گے، جاب سے میاں بیچارے لے آف ہو گئے تو پریشان ہو گئے۔ کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے کوشش کرنا، ہمت کرنا ہمارا کام ہے، لیکن رزق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ مجھے یہ آج بڑی پیاری لگتی ہے اور انداز بڑا پیارا ہے نا، کہ کوئی جانور اپنا رزق اٹھا اٹھا کے نہیں پھرتا، پھر آپ دیکھیے کہ جہاں ان کا پیٹ بھرتا ہے وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، نہ ان کے پاس فریج ہے، نہ ان کے پاس ڈیپ فریزر ہے جس میں وہ سٹور کر دیں۔ ہیں ہم تو پہلے کھاتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر اس کو فریز کرتے ہیں، پھر اس کو کرتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو نکالتے ہیں، کوئی ایسا بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ میرا خیال ہے کہ اگر کیا خیال ہے کہ کتنے، ایک مہینہ پورا گروسری نہ لائیں تو گھر سے کھانا نکل سکتا ہے نا، پورا یقین ہے مجھے، یقین کریں۔ اور اگر موٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے چاول اور جیسے گیہوں وغیرہ، تو وہ تو کئی مہینے کا اسٹوریج ہوگا، اس کے باوجود ہم پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور دل غم، کبھی بھی رزق مال کا دل کو غم نہ لگائیں، یعنی اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں نا، میں نے دیکھا کہ خواتین عموماً اسی غم میں گھلتی ہیں، شاید ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ گھر کا خرچہ یہ وہ، لیکن انشاءاللہ تعالی جب اللہ تعالی اپنی کتاب کی سمجھ دے دیتا ہے تو سب سے زیادہ جو بے غم آپ ہوں گے رزق کے معاملات میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالی کے خالق ہونے کی بات ہوئی، اور زمین و آسمان اور یہ سب کچھ اس نے دیا، رازق ہے۔ بنیادی طور پہ سارے رکوع کا خلاصہ کیا ہے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، لہٰذا اسی پر بھروسہ کرو، اسی کی طرف جھک جاؤ، اسی کی مانو۔ آگے چلتے ہیں رکوع نمبر 3 پہ، وما هذه الحياة الدنيا الا لحو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، اور دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے، کاش یہ جانتے ہوتے۔ پس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں، تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں، ابھی بھی انہیں پتہ چل جائے گا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، یا جب حق اس کے پاس آ جائے تو وہ اسے چھٹلائے، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے راستے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ساتھی ہے۔ یہ رکوع نمبر 3، اس کا عنوان کیا ہے؟ ہم قدردان ہیں۔ اور آخری آیت ہی ہے اصل میں اس کا تھیم، شروع رکوع میں دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا. تین باتیں، نمبر ایک دنیا کی زندگی کھیل ہے، اور ایک بہلاوا ہے، دل کا بہلاوا ہے. پھر اصل زندگی تو آخرت کی ہے. کاش لوگ یہ جانتے، یعنی لوگ اس کو نہیں جانتے. دل مانتا ہے ہمارا کہ یہ دنیا ایک کھیل ہے. کھیل کا کیا مطلب ہے؟ دنیا میں کوئی کھیل ہوتا ہے تو اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے نا، پلے، ڈراما. آگے آپ جائیں گے انشاءاللہ 26 پارے میں، بہت ہی پیاری مثال ہے، اس پہ مزید واضح کروں گی. لیکن دنیا کھیل ہے. کیسے کھیل ہے؟ بس آپ دیکھیں کہ کھیل کے ساتھ دیکھیں تو دنیا میں ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی تو کھیل ہی رہے ہیں نا. ہماری جو گھر داریاں ہیں، جیسے کھیل میں انسان کو مزہ آتا ہے نا، اسی طرح ہر انسان کو اپنی زندگی کے کام کر کے مزہ آتا ہے. بچے ہیں، وہ اسکول جا رہے ہیں. آج ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے. مثلاً اگر آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ڈرامے کو ذہن میں آپ رکھیں تو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک شوہر ہے تو بیوی ہے، کچھ بچے ہیں. تھوڑی دیر بعد ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو سب ختم، پھر واپس نہیں ہوا آتے. یعنی وہ پھر اپنے اپنے کردار اپنی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. اگر سٹیج ڈرامے کے بعد کوئی کسی کو جا کے کہے تمہاری بیوی کا کیا حال ہے، تو کہے گا وہ تو میری بیوی نہیں. یا مثال ہے کہ کسی کو ڈرامے میں $10,000 ملتے ہیں، مثال ہے، اور وہاں سٹیج سے اترتے ہی آپ اس کو مبارک دیں، جی مبارک ہو آپ کو 10,000 مل گئے، تو وہ کیا کہے گا کہ کہاں ملے، وہ تو کھیل تھا. بالکل یہی سوچ اس دنیا کے لیے رکھیں. میں نے اس مثال سے یقین کریں اپنے دل کو بے غم کیا کہ جب دنیا کھیل ہے تو کھیل میں کچھ چیز چلی جائے تو کیا غم ہوتا ہے؟ کھیل میں کچھ مل جائے تو خوشی ہے. تو لہٰذا خوشی اور غم کس بات کا؟ یہ رشتے بھی وقتی ہیں، آپ کو معلوم ہے. جیسے آج دنیا میں ہم شوہر بیوی بنے، یہ اصلی شوہر بیوی نہیں ہے، یہ اولادیں آج ہماری اولادیں نہیں ہیں. اصل وہاں ملیں گی، جو وہاں جا کے باقی رہیں گے وہ اصل ہوں گے. تو لہٰذا نہ اس دنیا کے غم پہ کڑنا ہے اور نہ اس کی خوشیوں کے اوپر بہکنا ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہم یہاں سے آگے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اور جس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا، یقین کریں پھر وہ اس کے پاؤں کو زمین پہ جم جاتے ہیں، پھر وہ ہواؤں میں نہیں اڑتا. پھر دوسری بات جو معلوم ہے اس رکوع میں کہ اخلاص کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ مشکلوں میں آتا ہے. کشتیاں بھنور میں پھنستی تھی تو خالص ہو کے اللہ کو پکارتا تھا، سچ ہے نا. وہ دعا جو اس وقت دل سے نکلتی ہے جب کوئی غم کی بات ہو، بیٹا دیر سے آئے، تھوڑی سی اس کے آنے کے اندر دیر ہو جائے، تو پھر جو ماں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں اور جو اس وقت یا اللہ بندہ کہتا ہے، وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ خالص ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی معلوم ہوئی کہ جب نعمت واپس مل جاتی ہے تو انسان دوبارہ دنیا کی چیزوں کے اندر مگن ہو جاتا ہے، گویا کہ ناشکری کرتا ہے. پھر اس کے بعد حرم کے ناطے سے بات ہوئی کہ لوگ اتنی پیارے حرم کو دیکھ کے، اس کی نعمتوں کو پانے کے باوجود بھی، یہ لوگ باطل پہ کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے نصیب کے اندر یہ ہدایت نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات جو آخری آیت میں ہوئی وہ کیا ہے کہ اللہ اپنے گھر کا راستہ بتاتا ہے. کس کو؟ جو اس کے گھر میں جانا چاہتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم ان کو آراستہ کر دیں گے. ہم بڑے قدردان ہیں. کوئی آپ کو کہے نا کہ مجھے آپ کے گھر میں آنا ہے، تو پھر آپ اسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دیتے ہیں، اس کو راستے سکھاتے ہیں، ادھر سے مڑنا، ادھر سے مڑنا. یہ آیت ہم سب کے لیے ایک موٹو کی حیثیت ہونی چاہیے. ہائی لائٹ کر لیجئے اس کو، اس لیے کہ اس کے اندر بندے کو اللہ کے راستے میں جانے اور اس راستے سے کچھ پانے کی دعوت دی گئی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے. یہ غلط ہے. جو بندہ اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتا ہے، اللہ اس کو خود راستے دکھاتا ہے. یقین کریں کہ اگر اخلاص آ جائے، اللہ سے مشورہ کرنا آ جائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈالے گا کہ آپ خود حیران ہوں گے. کہ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ انسان لوگوں سے بات پوچھتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب پھر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملے کو جوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو راہ دکھاتا ہے. تو لہٰذا اس سے مطلب کیا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، اس کے وہ راستے جن پر چل کے اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ ضرور دکھاتا ہے. بعض لوگ ایک بہت ہی گستاخانہ قسم کا جملہ بولتے ہیں، ہم تو ہدایت پہ آنا چاہتے ہیں، اللہ ہی نہیں لانا چاہتا. سنا کبھی؟ اللہ خود کہتا ہے جی میں جس کو گمراہ کروں، تو ہم تو چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہا. یہ بات نہیں، جو چلے گا اس کو چلائے گا. آپ کے پاس کوئی آئے گا تو آپ بلائیں گے، جو آنا نہیں چاہتا آپ اس کو بلائیں گے؟ آپ کسی کو ایک دفعہ دعوت میں بلاتے ہیں، آ جاؤ، وہ نہیں آتا. دوسرے پھر آپ کچھ ماں باپ دعوت کرتے ہیں، پھر اس کو بلاتے ہیں، وہ پھر نہیں آتا، کیا تیسری دفعہ آپ پھر یقین سے بلائیں گے؟ شاید ایک دفعہ بلا لیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کہیں چھوڑو یہ تو آتے ہی نہیں، ان کو بہت تکبر ہے، ان کو آنا نہیں ہماری طرف، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب بندے کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں نیکیوں کا، دین کا، اپنے گھر کی طرف آنے کا، بار بار بندہ جھٹلا دے، پہلے تو اذان ہوتی ہے تو بندے کو احساس رہتا ہے کہ اذان ہوئی ہے، مجھے پڑھنا ہے، لیکن جب 2, 4, 10 دفعہ وہ نہ کرے تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اذان ہوئی ہے، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ واقعی یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر میں آنے کے راستے عطا فرمائے۔ اور اس پورے رکوع میں سے ہمارے عمل کی بات کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، دنیا کی زندگی کی حقیقت کو جاننا ہے، اور آخرت سے کبھی غافل نہیں ہونا کسی لمحے، اس لیے کہ کسی بھی لمحے وہ آنے والی ہے۔